أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال مولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محشوا بالبلاء قل الديانون درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد شب جمعہ ہے شب مغفرت و شب توبہ ہے شب زیارت سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہ کی جانب سے اشراط اکثر صاحبان ایمان نے مفاتیح الجنان کی ان روایت کو پڑھا ہوگا اگر ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے تو کوشش کیا کریں کہ شب جمعہ حتماً مفاتیح الجنان سے ان اعمال کو پڑھ لیا کریں تکرار بہت کارآمد رہتا ہے اور انسان اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے ڈھالتا چلا جاتا ہے بہرحال شب جمعہ پروردگار متعال کی جانب سے ایک فرشتہ آسمان اول پر نازل ہوتا ہے اور صبح تک رب کی جانب سے یہ ندا دیتا ہے ہے کوئی حاجت مند جو اپنی حاجت طلب کرے اور اس کا رب اس کی حاجتوں کو پورا کر دے ہے کوئی بیمار جو شفا کو خداوند متعال کی بارگاہ سے آج کی رات طلب کرے اور اسے بیماری سے شفا نصیب ہو، رزق کی تنگی کی شکایت، ظلم و ستم کی شکایت، کوئی مانگنے والا آئے خداوند متعال سے آج کی رات طلب کرے، خداوند متعال خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ آج کی رات پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا کو انشاءاللہ 10 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، ہم سب مل کر صرف فقط 1 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اہم ترین تقاضا رب کی بارگاہ سے یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہم فراہم کر سکیں، اور خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں پروردگار متعال سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کو طلب کرو۔ 10 بار یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ہم سب مل کر 1 مرتبہ اسے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا ظاہری ترجمہ کچھ یوں ہے، 10 بستہ ملتمس ہوں قبل اس کے کہ اس ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، جتنی دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے ہیں توجہ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں طلب کریں۔ ہم بہت سارے مقامات پر بہت قلیل تحفے پر اکتفا کر لیتے ہیں، ان دعاؤں میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے سب کچھ رکھا ہوا ہے، بہت کچھ ہے ان دعاؤں، لہٰذا جتنا توجہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو پیش کریں گے، کہ توجہ بڑھانے میں اہم ترین عنصر یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ وہ اپنے رب سے کیا کچھ طلب کر رہا ہے۔ ہم بسا اوقات فقط اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اگر اس دعا کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو بیماری سے شفا نصیب ہو جائے گی، وہ حال یہ کہ پروردگار متعال اسی دعا سے نہ صرف یہ کہ تیرے جسم کو شفا دے رہا ہے، تیری روح کو شفا بھی دینا چاہتا ہے، کیوں تو کم پر اکتفا کرتا ہے۔ لہذا جب انسان اسے سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے کئی زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جو وہ حاصل کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ پا لیا۔ نہیں، پروردگار نے اس سے بڑھ کر ان دعاؤں میں ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ہم محروم ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ جو کہ علی و بلند و بالا ہے اس کے کلام سے بھی، اس کے پاک و پاکیزہ ہستیوں کے کلام سے بھی، سنت رسول سے بھی محروم ہیں، بہت کم مطالعہ کرتے ہیں، بہت کم جا کر دیکھتے ہیں۔ آپ کے نائب برحق وہ کہ جو فقط نام کا علی نہیں ہے بلکہ درواقع علی و بلند ہے، مشکل کشا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے کلام سے بھی حیضان گرامی بہت حد تک محروم ہے، اور اسی طرح سے اس علی کے فرزند علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ میں آپ سے 10 بستہ ملتمس ہوں، 10 بستہ ملتمس ہوں، جائیے صحیفہ کاملہ کو اٹھائیے، کسی ایک دعا کا فقط ترجمہ امتحان کر لیجئے، اتنا نور ہے، اتنا نور ہے۔ ایک مرتبہ انسان جب پڑھتا ہے اور ایک مرتبہ جب اس لذت کو احساس کر لیتا ہے، اب دور ہونا بہت مشکل کام، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، راحت و سکون کے عالم میں انسان سرتپا احتیاج ہے، محتاج ہے، اس کا ہے کیا اپنا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیں کس طریقے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ان مجلسوں سے ہم اپنے آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے درواقع اپنے رب سے قریب کرنے کے اسباب فراہم کرتے چلے جائیں گے۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ جو آج کی شب میں دعا 10 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے کہ جسے ہم 1 مرتبہ پڑھیں گے، اس کا ظاہری ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اپنے بندوں اور مخلوقات پر ہمیشہ اپنے فضل کو نازل کرنے والے، یا دائم الفضل علی البریہ، اے بھرپور طریقے سے عطا کرنے والے، یا باسط الیدین بالعطیہ، اے بڑی بڑی نعمتوں کے دینے والے، یا صاحب المواہب الشنیہ، تو درود نازل فرما کردار کے اعتبار سے برترین مخلوقات محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ الاشیہ۔ اور پروردگار آج کی رات اے صاحب بلند و بالا، آج کی رات ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بخش دیں۔ آئیے سب مل کر اس دعا کو پڑھتے ہیں، یا صاحب یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواهب السنیہ، صل علی محمد و آل محمد خیر الورا سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ. سکھایا گیا کہ قبل اس کے رب کی بارگاہ میں اپنے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، پہلے ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر درود و سلام بھیجو. یہی سبب ہے کہ عام دنوں میں علل خصوص شب جمعہ مستحب قرار دیا ہے، کہ بعض روایتوں کے مطابق 100 مرتبہ، بعض روایتوں کے مطابق 1000 مرتبہ، اور خصوصیت سے آج کی شب میں کہا گیا ہے اس طرح سے درود و سلام بھیجو. ہے پروردگار ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر سلام بھیج، درود بھیج، اور پھر اس کے بعد کہو اور ان کی ظہور میں تعجیل فرما، اور جو ان کے دشمن ہیں جنہوں ان میں سے اولین و آخرین میں سے، توجہ فرمائے، جو بھی ان کا دشمن ہے جنہوں انس میں سے ہو، ہاں اولین و آخرین میں سے ہو. زیارت عاشورہ میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، پروردگار لعنت ہو، تیری رحمت سے دوری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ابتدائے کائنات سے ان ہستیوں سے، ان پاک و پاکیزہ ہستیوں سے ان کا حق چھینا ہے، آخر کائنات تک تا قیامت. آج بھی جو اہل بیت کا حق چھین رہا ہے اس پر اسی طرح سے لعنت بھیجے، اسی طرح سے اللہ سے دعا کرے گئے پروردگار اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. بعض روایتوں کے مطابق اگر انسان 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، یعنی آپ جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمیشہ اپنے آپ کو سوال دیجئے کہ کیوں کر پروردگار اتنے سے عمل پر اتنا عظیم اجر دے رہا ہے. روایات کے مطابق یہ درود تیرا رب کی بارگاہ میں بھیجنا اور رب سے تقاضا کرنا کہ ان ہستیوں کے درجات میں بلندی فرما، تیرے نام اعمال میں 1000 نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، 1000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 1000 درجات رب کی بارگاہ میں تیرے بڑھ جاتے ہیں ایک صلوات پر، محمد و آل محمد کے بھیجنے پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صلوات میں کیا کرشمہ ہے؟ درواقعی اس بات کا اعلان ہے کہ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں محمد و آل محمد، پاکیزہ ترین ہستیاں، اور صرف یہی حق رکھتی ہیں، انہی کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا گیا، یہی حق رکھتی ہے کہ انسان انہیں اپنا آئیڈیل بنائے، انسان انہیں اپنا امام قرار دے، انہیں اپنا پیشوا قرار دے. لہذا رب کی بارگاہ سے بار بار ان کے لیے تقاضۂ رحمت اس بات کا اعلان ہے کہ پروردگار لمحہ بلمحہ ان ہستیوں کو اور ان کی تعلیمات کو میں اپنی نگاہوں میں لیا ہوا ہوں، تو ان پر درود بھیج اور ان کی جانب سے رحمت واسعہ میرے شامل حال ہو سکے، میرا کردار بھی انہیں کے کردار کی طرح پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جائے. کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں لمحہ بلمحہ ان ہستیوں کی یاد میں رہے اور اس کی زندگی میں گناہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اسی سبب سے کہا گیا بار بار صلوات کا ورد کرتے چلے جاؤ، اپنے کردار کو پاکیزہ بناتے چلے جاؤ، اگر چاہتے ہو دل سے نفاق دور ہو جائے. دیکھیں اذان گرامی بہت سارے منافقین ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے منافقین ہیں، لیکن بسا اوقات انسان جب اپنے عمل میں خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ بھی نفاق ہے. گرچہ نفاق کا ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد پر. گرچہ نفاق کا بہت ہی کم ترین درجہ ہے لیکن یہ بھی نفاق ہے کہ انسان ظاہر میں کہے رب تیرے لیے مصلی عبادت کو بچھایا ہے لیکن نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کسی اور کو دکھانے کے لیے. اپنے آپ کو چیک کیجئے، ایک نماز میں اور آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، ایک نماز میں اور آپ گھر میں تنہائی میں پڑھتے ہیں، آیا دونوں نماز میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ اگر فرق ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک بات ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. کیوں فرق ہے؟ اگر یہ دونوں نمازیں رب کے لیے ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہی سبب ہے کہ کہا گیا اگر چاہتے ہو دلوں سے یہ ریاکاری کا نفاق نکل جائے، بلند آواز سے محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. منتظر کے لیے اہم ترین صفت، زمانہ انتظار میں زندگی بسر کرنے والے کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا عاشق ہوتا ہے. اپنے زمانے کے امام سے حد درجہ محبت کرتا ہے، اپنے زمانے کے امام کی واقعی معرفت کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ واقعی معرفت کیا ہے؟ فقط یہ جان لینا واقعی معرفت نہیں ہے کہ امام کا نام کیا ہے، آپ کے پدر گرامی کون ہیں، تاریخ میں کیا ظلم و ستم ظاہری اعتبار سے آپ پر ہوئے، نہ۔ واقعی معرفت یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ کیا تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان کی تعلیمات کو سیکھیں اور لمحہ بلمحہ اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنے گفتار کو، اپنے کردار کو، حتیٰ اپنے خیالات کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال دیں۔ یہ ان کی واقعی معرفت ہے کہ وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اگر یہ واقعی معرفت عزیزان گرامی ہمیں نصیب ہو جائے، جو منتظر کے اندر ایک اہم ترین صفت ہے، تو پھر انسان کے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک ہم ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک یہ دل ہے، اس کی بھی آنکھیں۔ آج ہی کے دن جو ہے وہ مفاتیح الجنان میں ہر نماز کے بعد ایک دعا ہے کہ جس کا پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے، ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد، کہ اگر چاہتے ہیں کہ تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے، حافظہ قوی ہو جائے، تو اس دعا کو پڑھو۔ آپ جا کر اسے جا کر پڑھ لیجئے، اس دعا کا ظاہری ترجمہ کچھ یوں ہے۔ کہ بعض جملات اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں، مکمل طور پہ یاد نہیں آ رہا۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار کہ جو اپنی مخلوقات پر جو ہے وہ طرح طرح کے عذاب نازل نہیں کرتا ہے، بہرحال بڑا رحمان ہے پروردگار، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو رؤوف و رحیم ہے۔ اللہ کی پاکیزگی کا اور اس کے منزہ ہونے کا اعلان کرتا ہے، آخر میں انسان کیا تقاضا کرتا ہے، اللہم اجعل، اے پروردگار قرار دے لی، میرے لیے، فی قلبی، توجہ چاہتا ہوں، میرے دل میں قرار دے، کیا قرار دے، نورن وعلمن وفہمن وبصرا، شاید میں نے الفاظ بدل دیے، نورن وبصرن وفہمن وعلما، انک علی کل شیء قدیر۔ آپ مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کیا تقاضا کر رہا ہے انسان، ظاہری آنکھیں تو رکھتا ہے، رب سے کیا تقاضا کر رہا ہے، پروردگار قرار دے میرے دل میں، قرار دے کیا شے، نور، بصر، بصارت تو لیے ہوئے نہیں، دل کی بصارت چاہیے، کہ جسے آپ بصیرت سے تعبیر کرتے ہیں، دل کی آنکھیں چاہتا ہوں پروردگار، تجھ سے فہم چاہیے، سوچ و سمجھ چاہیے، علم چاہیے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اگر انسان اپنے زمانے کے امام کی واقعی معرفت حاصل کر لے، تو توجہ چاہتا ہوں، تو دوسری صفت جو منتظر میں پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ حامل بصیرت ہو جاتا ہے، فقط ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب دل کی آنکھیں دیکھنے لگیں تو دنیا، اب میں کل والے موضوع سے اپنے آپ کو متصل کر رہا ہوں، دنیا بے رغبت ترین شے اس کی نگاہوں میں ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا۔ کل تک میں نے کیا کہا تھا، پہلی صفت جو منتظر کو اپنے اندر اپنانی ہے تاکہ اگر کسی بھی وقت ظہور ہو جائے وہ آمادہ ہو، ہر شے مولا کے لیے قربان کر سکے۔ پہلی صفت کیا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اسے اخلاق اسلامی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے زہد اختیار کر، دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ اور آج میں نے دو صفتوں کو بیان کیا دوسرے انداز میں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کر، واقعی معرفت یعنی ان کی تعلیمات، وہ کیا چاہتے ہیں تجھ سے، جب تو یہ پیدا کرے گا تو فقط تیری یہ ظاہری آنکھیں دیکھنے نہیں لگیں گی، بلکہ تیرے باطن کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی۔ اور جب باطن کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی، عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، میرے جملے پر توجہ کیجیے گا، جب باطن کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی تو دنیا کی حقیقت تیرے لیے عیاں اور آشکار ہو جائے گی۔ اور جب دنیا کی حقیقت انسان کے لیے آشکار ہو جائے تو بے رغبت ترین شے ہو جاتی ہے۔ اب اسے ایک مقدمے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ میرے سوال کا جواب دیجیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بزنس کرتے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں بزنس کرتے ہیں، بہت سارے حضرات نوکری پیشہ ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور بھی شاید مختلف طریقے ہوں گے، در واقع ہر ایک سودا کر رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں تو منع کر دیجیے، ایسا ہے یا نہیں، ہر آدمی کچھ دے رہا ہے اور اس کے عوض میں کچھ پا رہا ہے، ٹھیک ہے جناب، ایک مال بیچتا ہے اس کے عوض میں پیسے لیتا ہے، ایک سروس دیتا ہے اس کے عوض میں پیسے لے رہا ہے، بہرحال ہم کچھ دے رہے ہیں اور کچھ اس کے عوض میں پا رہے ہیں۔ اگر اختیار، ارادہ ہمارے ساتھ ہو، اختیار سلب نہ کر لیجیے، بہرحال یہ معاشرے کی ستم ذریعہ ہیں، انسان مجبور ہو جاتا ہے، بس اوقات اس کو چھوڑ دیجیے، اس حالت کو ہٹا دیجیے، حالت اختیار میں مجھے بتائیے کبھی بھی انسان گھاٹے کا سودا کرتا ہے، نقصان کا سودا کرتا ہے؟ جو شے دے رہا ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ارزش کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کے عوض میں پا کیا رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, ہے میرے ساتھ آپ؟ ہمیشہ کب اس شے کو دے دیتا ہے اور اس کے عوض میں کچھ لے لیتا ہے, دیکھتا ہے کہ بھائی جو اس کے عوض میں مجھے مل رہا ہے. ایک تو یہ حضرت لاؤڈ اسپیکر ایسا ہے کہ اگر اس کو ذرا سا ہاتھ لگا دیا جائے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اب اس بار وہاں سے غلطی نہیں ہے, میری غلطی ہے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. چلے یہ بھی اچھا ہے, اس بہانے وہ جو بیچارے کئی اور تھے وہ ادھر آ گئے سارے کے سارے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. واقع نور ہے صلوات, انسان کو نورانیت عطا کرتا ہے, غفلت کی نیند سے باہر لے آتا ہے. کہاں تھے ہم؟ ابا میں غافل نہیں ہوں اس موقع پر, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں تھے ہم. جب بھی انسان سودا کرتا ہے, معاملہ کرتا ہے, گھاٹے کا معاملہ نہیں کرتا. جو شاید دے رہا ہوتا ہے دیکھتا ہے بھائی اس کی قیمت کیا ہے, جو شے اس کے عوض میں لے رہا ہوتا ہے دیکھتا ہے بھائی اس کی قیمت کیا ہے. اگر وہ اس سے بالا تر ہے تو معاملہ کر لیتا ہے, لیکن اگر بالا تر نہ ہو تو بھائی کس بات کے لیے میں معاملہ کروں؟ ہے بھائی کیوں معاملہ کروں بھائی؟ میں بیٹھا ہوں کمانے کے لیے, مجھے کمانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جتنے بھی دنیا میں زندگی بسر کرنے والے ہیں ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہے, ہر ایک اپنا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جناب, اور ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ہی نوکری ہے, ایک قبول کر لیتا دوسرا قبول نہیں کرتا. کیوں بتائیے کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی جو کچھ میرے پاس ہے, جو ہنر میرے پاس ہے, اس کی اتنی قیمت صحیح ہے, اتنی قیمت کے عوض اپنا ہنر دے دیتا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی میرا ہنر زیادہ ہے, اس کی قیمت اتنی کم نہیں ہے, میں نہیں دوں گا, نہیں بیچوں گا. ٹھیک ہے جناب, تو اب ان ارزشوں کو تشخیص کون دیتا ہے؟ ہر انسان خود, ہر انسان اپنی نگاہ میں فیصلہ کرتا ہے جو دے رہا ہوں اس کی کیا قیمت ہے, جو لے رہا ہوں اس کی کیا قیمت ہے. اگر حالت اختیار میں ہو, مجبوری کو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے, بعض وقت ہم سمجھتے ہیں یار عجیب آدمی یہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. وہ ہمیں جواب میں کہتا ہے نہ بابا تمہیں نہیں خبر ہے. اب ایک مثال, ملموس مثال, ایسی مثال کی جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے. نوکری کتنے کی مل رہی ہے؟ 2000 روپے کی. اس کے لیے پیسے کتنے دے رہا ہے بھائی؟ آپ بولیے نا, کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ 1,00,000 روپے. ہم کیا کہتے ہیں؟ عجیب آدمی ہے بھائی, چاہو کیا تجھے یار؟ وہ جواب میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ میری آنکھیں وہ کچھ دیکھ رہی ہیں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. تم سمجھتے ہو میں گھاٹے کا سودا کر رہا ہوں, تمہیں نہیں خبر ہے بھائی. یہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی حضرات ہیں, آپ ان سے جا کر پوچھ لیجئے کتنا خرچہ کر رہے ہوتے, اس سیٹ پہ کتنا ملے گا؟ 50,000, 1,00,000 روپے. جواب میں کہتے ہیں آپ نہیں دیکھ پا رہے ان چیزوں کو جو ہم دیکھ پا رہے ہیں. تو عزیزو جب انسان اپنی آنکھوں کو تیزی عطا کر دیتا ہے, علی کے چاہنے والے تو اپنے قلب کی آنکھوں کو تیزی عطا کر, بلندی عطا کر, یہ دنیا کے آخر تک دیکھ پاتے ہیں. تو علی کا چاہنے والا ہے, ماں باپ دنیا کے دیکھنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے. جب اس دنیا کے ماں باپ زندگی کو دیکھنے کی طاقت کو اپنے اندر پیدا کر لے گا, دنیا تجھے بیوقوف سمجھ رہی ہوگی لیکن تجھے معلوم ہے کہ تو کتنے فائدے کا سودا کر رہا ہے. تجھے معلوم ہے تو کتنے فائدے کا سودا کر رہا ہے. یہی سبب ہے کہ جس آیت کو ابھی تک مکمل نہیں کیا تھا, آج آپ کی خدمت میں مکمل کیے دیتا ہوں. وما هذه الحیاه الدنیا الا لهو ولعب. یہ دنیاوی زندگی سوائے لہو ولعب کے, کھیل تماشے کے, غفلت کے اور کچھ نہیں ہے. اے علی کے چاہنے والے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. یہ لفظ حیوان جو ہے نا عربی زبان کے, جب ہم سنتے تو کہتے ہیں دار آخرت حیوان, نہیں ہمیں انسانی رہنا. تو بھائی یہ عربی زبان کا لفظ ہے, عربی زبان اس کے معنی کچھ اور ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دنیاوی حیات سوائے غفلت کے, سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے. کہ ان دو لفظوں کو میں کل آپ کی خدمت میں سمجھا چکا. اور اگر حقیقی حیات کا تو طالب ہے, حقیقی زندگی تو چاہتا ہے, تو حقیقی زندگی دار آخرت ہے. آخر میں قرآن کہتا ہے لو کانو یعلمون, کاش یہ جان لیتے, پہچان لیتے, اپنی شناخت کو بڑھا لیتے کہ یہ زندگی زندگی نہیں ہے, وہ زندگی زندگی ہے. اور جب انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ تو کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس دنیا کی پستی کو انسان پہچان لے, اس دنیا کی بلندی کو انسان پہچان لے, تو فوراً معاملہ کر ڈالے گا. وہ کہے گا بھائی اس سے بہتر معاملہ کیا ہو سکتا ہے. درست ہے وہ جو در اہل بیت پر نہیں جھکے گا وہ اسی دنیا کے کمالات میں غافل رہے گا. جو در اہل بیت پر جھک جائے اتنا بلند ہو جاتا ہے, اتنا بلند ہو جاتا ہے, دنیا و مافیا دے ڈالتا ہے, آخرت کو لے لیتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. پھر وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے, سورہ مبارک طہٰ, قرآن کریم کا کون سا سورہ ہے, کون سا سورہ ہے بتائیں, 20واں سورہ ہے. بہرحال میں سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ علی کا چاہنے والا یہ اندازہ کر لے وہ اپنے مولا کی چاہت کے کتنا قریب ہے. ہمیں فقط یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ سورہ کدھر ہے, شاید کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جب انسان پہلی مرتبہ سنتا ہے کہ آگے اگر آگے کسی تقریر میں موقع ملا تو یہ بات حتماً آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. علی کے چاہنے والے, قرآن تیرے وجود کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. 20واں سورہ, اور قرآن کریم کا ایک دوسرا سورہ ہے سورہ شعراء, یہ قرآن کریم کا 26واں سورہ ہے. ان دونوں سورتوں میں جادوگروں کا حال قرآن نے ذکر کیا ہے, کن کے ساتھ, حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ وعلیہ الصلاۃ والسلام. جب بھی انبیاء کرام کا نام زبان پر لیا جائے تو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اس طرح سے ان پر درود بھیجو, علی نبینا, ہمارے نبی پر, وعلیہ اور ان کی آل پر, اور حضرت موسیٰ یا جس بھی اور نبی کا ذکر ہے ان پر خداوند متعال کا درود و سلام. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیجئے, محمد و آل محمد. کس کے نمک خار تھے, وعجل فرجہم, کس کے نمک خار تھے, کہاں سے سب کچھ پا رہے تھے بتائیے, فرعون سے. آپ جا کر اس قضیے کو جا کر پڑھیے گا, اگر آج آپ کو توفیق نصیب ہو جا کر پڑھے, انسان حیران ہو جاتا ہے, فرعون سے کھا رہے تھے بھائی, سب کچھ وہاں سے مل رہا تھا. کہا کہ بھائی یہ دو جادوگر ہیں اب ان کا کچھ کرو, معاذ اللہ. دنیا کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جب سامنے والے سے بن نہیں پاتا ہے تو سارے الزامات ان پر لگا دیتی ہے, تمہاری سب کچھ برباد کر دیں گے, تمہیں زمین سے نکال دیں گے. سارے جادوگر جمع ہو گئے, کیا پھینکا انہوں نے, لکڑیاں اور رسیاں, نظر کیا آنے لگی, سانپ. موسیٰ نے کیا کیا, اپنے آسا کو پھینکا, وہ کیا ہو گیا, اجدہا, سب کچھ کھا گیا. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ آنکھیں کھل گئیں. ہے بھائی, ابھی تک معاملہ نہیں کر پا رہے تھے, ابھی تک معاملہ کر رہے تھے اس دنیا کا, فرعون کے پاس جو کچھ وہ سب کچھ ہے. جب انسان اسے کو کسی کو سب کچھ پائے گا اس کا معاملہ کسی اور سے نہیں کرے گا. جیسے ہی موسیٰ کے معجزے کو دیکھا اب سمجھ میں آ گیا, بھائی سب کچھ کہیں اور ہے, کمال واقعی کہیں اور ہے. فرعون کہتا رہا ہاتھ توڑ دوں گا, پاؤں توڑ دوں گا, سولی پر لٹکا دوں گا, کہا جو کرنا ہے کر لے. کیوں, آنکھیں کھل گئیں, دیکھ لیا بھائی حقیقی حیات کہیں اور ہے. ہم موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے, اور قرآن نے سورہ مبارک طہٰ میں اس مطلب کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے, تو کر کیا سکتا ہے. آپ بتائیے کتنا جداری پیدا ہو گئی ہے, کتنی شجاعت پیدا, تو کر کیا سکتا ہے فرعون. فقض ما انتقاض, جو کرنا ہے کر ڈال. انما تقضی ہذہ الحیاۃ الدنیا, تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے بارے میں قدرت رکھتا ہے, ہم اس دنیا کو دیکھ چکے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ یہ دنیا ہم سے لے لے گا, ہم نے اس دنیا کو دیکھ لیا ہے. اور وہ دنیا اتنی عظیم ہے, اتنی عظیم ہے کہ حق رکھتی ہے کہ اس پس دنیا سے انسان بے رغبت ہو جائے, اپنے دل کو اس سے باہر نکال لے. اے مومن, یہ دنیا تجھے اس لیے نہیں دی گئی کہ تو اس میں مگن ہو جا, یہ اس لیے تجھے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ معاملہ کر. کتنا رحمان و رحیم پروردگار ہے, زندگی بھی اسی کی عطا کردہ, سب کچھ اسی کا عطا کردہ, بعد میں مہنگے داموں ہم سے خریدنے کو تیار ہے, اور انسان ہے, سوداگر ہے, بزنس مین, کیوں بیچنے کو تیار نہیں ہے. کون تجھے اس سے زیادہ قیمت دے سکتا ہے اس دنیا میں, کون دے سکتا ہے. یہی سبب ہے کہ مولا کائنات, مشکل کشا کائنات, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں کہ اے مومن, جان لے تیری حد عقل قیمت, تیرے اس نفس کی حد عقل قیمت جنت ہے, اس سے کم پر معاملہ نہ کرنا. جنت کون دے سکتا ہے بھائی, در اہل بیت. کیوں کسی اور در پہ اپنی جبیں جھکاتے ہو, کیوں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہو, آؤ در اہل بیت پر, ساری عزتیں اسی مقام پر ہیں. دنیا سے بے رغبت ہو جائے, یہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہوتا ہے انسان, جب اس کی آنکھیں دل کی آنکھیں کھل جائیں. اور یہ دل کی آنکھیں کب کھلتی ہیں, جب اپنے وقت کے امام کی معرفت پیدا ہو جائے, انسان ان کی عاشق ہو جائے, محبت پیدا کرے. بس تین صفتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی گئی ہیں. اہم ترین رکاوٹ جو انسان کو در اہل بیت سے جدا کر دیتی ہے, کہ اب اس سلسلے میں آج بھی مجھے وقت نہیں مل سکا کہ میں بیان کروں کہ ہم کیا کریں. یہ در اہل بیت سکھاتا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو. جب ان چیزوں کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو کہ دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو جائے گی. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بار بار عرض کر رہا ہوں, بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا سے نکل جاؤ, نہ رہو اسی دنیا میں, کھاؤ پیو جو کچھ کرنا ہے کرو, بے رغبت ہو جاؤ. دل کو اس سے نکال لو کہ اس کے کچھ خاص اثرات ہیں, دل کو اس سے باندھو نہیں
ایسا نہیں ہو کہ رب کی جانب سے جب ملاقات کا فرشتہ آئے تو کہا ہمیں صبر کرنا, میرا زنجیر بندی ہوئی ہے, یہ زنجیر کھل نہیں رہی ہے مجھ سے. نا نا نا, اس طرح سے کھول کے رکھو کہ جیسے ہی رب سے ملاقات کا موقع ہے فوراً چلے جاؤ. اب بات آ گئی ہے تو یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. دنیا سے بے رغبتی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا سے دور ہو جائے, قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا میں جو اللہ نے اس کے لیے حلال نعمتیں رکھی ہیں اس سے استفادہ نہ کرے. نہ نہ, قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. اپنے دل کو اس دنیا سے نہ باندھے. اپنے دل کو اگر باندھنا ہے تو کن سے باندھے؟ اللہ سے, اس کی حجتوں سے باندھ لے, اس سے نہ باندھے. کیونکہ جب ان سے باندھ لے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, وقت امتحان کے پیروں کی زنجیر بن جائیں گی, انسان وقت امتحان پیچھے رہ جائے گا. کل بھی اور پرسوں بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا, آج بھی چاہتا ہوں ایک کتاب کا بھی حوالہ دے دوں. اسی حوالے سے علم اخلاق پر لکھی ہوئی یہ کتاب ہے, بہرحال تھوڑی سی مشکل ہے. اگر اجتماعی طور پر چند افراد مل کر علماء کرام کی رہنمائی میں پڑھنے کی کوشش کریں گے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے, اس کے رائٹر ہیں ملا احمد نراقی. کتاب کا نام ہے معراج السعادہ, ظاہراً اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے عروج السعادہ کے نام سے. بہرحال اخلاق اس کا جو ہے وہ مین مرکز ہے. اب اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ مقدمات ہیں, اس میں جتنی اخلاقی خرابیاں ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے, اس کے سمٹمز کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی یہ ڈیزیز پیدا کیسے ہوتے ہیں, اور آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان ڈیزیز سے اپنے آپ کو کس طرح سے آپ نجات دلا سکتے ہیں, ان سے کس طرح سے اپنی روح کو سالم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ایک درویش ہے, ہماری زبان میں کیا کہیں گے, ملنگ, کہتا ہے کہ میں نے ان کی اس کتاب کو پڑھا. یہ کتاب بھی اردو زبان میں موجود ہے, عروج السعادہ کے نام سے, اپنے گھروں کی زینت قرار دے اسے. ان کے والد بھی جو ہے وہ بہت ہی مشہور عالم دین تھے, انہوں نے بھی علم اخلاق اخلاق پر ایک کتاب لکھی تھی, نہیں معلوم اس کا ترجمہ اردو میں ہے یا نہیں, جامع السعادات کے نام سے, وہ بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے. اس زمن میں 13ویں صدی ہجری کے عالم دین, یہ درویش کہتا ہے میں نے ان کی کتاب کو پڑھا, دیکھا بھائی زہد کے بارے میں, دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں کیا بہترین لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ گھر پہ پہنچا تو کہا گھر تو اتنا ایسا تو نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا ایک زاہد کا, ایک دنیا سے بے رغبت کا. مناسب گھر ہے, لوگ آ رہے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے, سارے سلسلے عالم دین ہے, لہٰذا لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. بہرحال کہا میں بھی کچھ عرصے آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں. کہا بسم اللہ, قیام کیا, سمجھ میں نہیں آتا, کتاب دیکھو عمل دیکھو. اب خود یہ بھی سمجھ آئے کہ بھائی یہ بندہ کیوں پریشان ہے, کیا پرابلم کیا ہے. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا مجھے جانا ہے. کہا کہاں جانا ہے؟ کہا کربلا جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں. اب کاشان کے رہنے والے ہیں آپ, ملا احمد نراقی, ایران کا ایک شہر ہے, وہاں سے چلے کربلا جانے کے لیے. جب قوم پہنچے تو اس نے کہا بھائی ایک مسئلہ ہو گیا. کہا کیا پرابلم ہو گیا؟ کہا میں وہ جو اپنا کشکول ہے نا وہ بھول گیا آپ کے گھر پہ, میرا کشکول آپ کے گھر پہ رہ گیا. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں, واپس نہیں بھائی, تو کشکول کے بغیر تو میں ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. کہا کہ تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ بھائی اس کے بغیر میرا ڈریس مکمل نہیں ہے. تو کہا زہد اس چیز کا نام ہے کہ دنیا کی کسی شے سے بھی اپنا دل نہ لگا. ممکن ہے ایک اچھے گھر میں زندگی بسر کر رہا ہوں, کھاتا پیتا ہوں, لیکن اگر رب بلا لے تو چلا جائے انسان. جا رہا ہے تو امام کی زیارت کے لیے, لیکن تیرا دل اس کشکول میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کی بغیر میں جو ہے یہ درواقع زہد نہیں ہے, درواقع بے رغبتی نہیں ہے. تو ممکن ہے ایک آدمی جھوپڑی میں رہتا ہو لیکن دنیا کی محبت اس کے دل کو اپنا اسیر بنائے ہوئے, ممکن ہے ایک آدمی اچھے کھاتا پیتا ہو لیکن دنیا کی محبت سے خالی ہو. ہر انسان کو اپنے دل کو چیک کرنا پڑے گا. مقام عمل میں بھی اس کی کچھ علامتیں, اگر موقع ملا تو کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, مقام عمل میں بھی اس کی کچھ علامتیں. بہرحال اجزان گرامی یاد رکھیے گا, دل کی آنکھیں اگر دیکھنے لگے تو ان جادوگروں کی مانند انسان ہو جاتا ہے. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے, سولی پر لٹکا دیا جائے گا, جو کرنا ہے کر لے. دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اتنا عظیم سودا ہو رہا ہے, تو اس دنیا کو لے لے گا ہمیں, وہ دنیا عظیم دنیا نصیب ہو رہی ہے, اس دنیا نے تو ختم ہو جانا تھا. اور جب دل کی, یہ مثال مرد حضرات کے اعتبار سے, دل کی آنکھیں جب دیکھنے لگیں, اب یہ دونوں کا تعلق فرعون ہی سے ہے, دل کی آنکھیں جب دیکھنے لگیں تو شاید اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بہترین گھر حضرت آسیہ کا ہوگا, سب سے بہترین گھر حضرت آسیہ کا ہوگا. کیا کمی تھی بتائیے؟ آج کی خاتون کو اگر اتنا عظیم گھر مل جائے, اتنے نوکر چاکر مل جائیں تو کہے گی سبحان اللہ, بس اب کچھ نہیں چاہیے. یہ ظاہری آنکھیں, لیکن جب دل کی آنکھیں دیکھنے لگیں تو سینے پر پتھر رکھ دیا گیا, جسم میں میٹھے گاڑ دی گئی ہوں, لیکن خدا سے دعا کرے پروردگار مجھے جنت کا گھر چاہیے, یہ گھر ختم ہونے والا ہے. اس کا معاملہ کرتی ہے زن فرعون, اے پروردگار تیرے سے اس گھر کے نسبت. یہ دل کی آنکھیں عزیزان گرامی, انہیں بیدار کیجیے. در محمد و آل محمد پر کھلتی ہوئی نظر آتی ہے, درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کا معاملہ کر لیتا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا, اپنے آپ کو چیک کیجیے. مرد و زن کی میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی. آئیے چلیے کوفہ, چلیے کوفہ, یہ مقام عبرت ہے. یہاں پر اپنے دلوں کو جھنجھوڑیے, چھوٹے چھوٹے امتحانات میں اپنے آپ کو چیک کیجیے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر دنیا سے رغبت ختم نہیں ہوگی, انسان کے پیر رک جاتے رک جاتے. اور کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے, یہ بھی در اہل بیت نے سکھایا ہے. اس کے پیچھے ایک پرابلم ہے, ہم اس طرح سے زندگی بسر نہیں کر رہے کہ جس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہیے. یہی سبب ہے کہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, اہل بیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں. آئیے اپنی زندگی میں چینج لائیے. کیوں فکر کرتے ہیں ظاہری رزق کی, کیوں فکر کرتے ہیں؟ جب در اہل بیت پر اپنی جبینوں کو جھکاؤ گے, ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے, رزق معنوی تمہارے شامل حال ہو جائے گا. اس رزق ظاہری سے کیا تمہیں محروم کر دیا جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. حرص و طمع کو چھوڑ دیجئے, جو اہل بیت بتا رہے ہیں طریقہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیجئے. وگرنہ یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, تاریخ اپنے اندر بہت عبرتوں کو لیے ہوئے. قسم بخدا, قسم بخدا, اگر حسین کو واقعی انصار نصیب ہو گئے ہوتے, کربلا رونما نہیں ہوتی, نہ ہوتی کربلا رونما. آؤ چلو میرے ساتھ کوفہ. کتنوں نے مسلم ابن عقیل سفیر حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی, بتائیے کتنوں نے بیعت کی؟ 18,000 لوگوں نے بیعت کی. دنیا پرست کتنے تھے ان میں سے؟ جا کر دیکھ لیجئے کتنے تھے دنیا پرست. ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو دین کا نعرہ بلند کر رہے تھے, جانتے تھے حسین ابن علی کسے کہتے ہیں, لیکن اپنی جان سے محبت تھی, اپنی اولاد سے محبت تھی, موت سے ڈر تھا, خوف تھا, سمجھتے تھے کہ اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. شاید ایک قلیل تعداد ہے, ایک مرد اور ایک زن اس مقام پر ہمیں نظر آتا ہے جو مسلم ابن عقیل کے ہمراہ کھڑا رہا, اور ایک شاید ایک بہت ہی قلیل تعداد ہے جنہوں نے بعد میں اپنے آپ کو کربلا تک پہنچایا, حضرت مسلم ابن عوسجا, حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے ہستیوں کے. ایک تعداد تو ایسی تھی کہ جنہیں جانتا تھا حجاج, اور اس نے جو ہے وہ انہیں قید خانے میں ڈالا ہوا تھا, جیسے کہ حضرت مختار, حضرت میسم میں تمار. ایک قلیل تعداد جو بعد میں اپنے آپ کو پہنچا سکی. یہ بڑا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر کدھر گیا, کدھر گیا مجھے بتائیے؟ مغرب کی نماز میں حضرت مسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے, اور عشاء کی نماز میں اس لعین ابن زیاد کے ساتھ کتنے ہمراہ تھے؟ بتائیے, جا کر پڑھیے تاریخ کو. اس نے اعلان کر دیا جو نماز میں شرکت نہیں کرے گا اسے مار دیا جائے گا, اس کا گھر جلا دیا جائے گا, اس کا وظیفہ روک دیا جائے گا. ایک ہانی ابن عروہ ہے مردوں میں جس نے مسلم ابن عقیل کی ہمراہی کی وقت آخر تک. اپنی دلوں کی آنکھوں کو جب کھول لیں گے تو یہ معاملہ سب سے بہترین معاملہ ہے, کس بات کا ڈر ہے ہمیں؟ اور خواتین میں ایک وہ زن نظر آتی ہے مومنہ توبہ, جو کھڑی رہی وقت آخر تک. زیارت عاشورہ میں ہم حمد بجا لاتے ہیں خدا بند مطالعہ کی, کیا مانگتے ہیں آخر میں؟ پروردگار حسین کی شفاعت چاہیے. لیکن حسین کی شفاعت کب نصیب ہوگی؟ جب پیروں میں لرزش نہ ہو. اے پروردگار تیرے نزدیک سبا تک قدمی چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے مولا کے ہمراہ ہو سکے, حسین کے ان اصحاب کے مانند ہو سکے. الذین بذلوا موہجهم دون الحسین, جنہوں نے اپنی جانیں حسین پر نچھاور کر دی. تاریخ کی یہ اتنی سخت حقیقت ہے عزیزان گرامی, جب بھی انسان پڑھتا ہے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. واقعی کربلا رونما نہیں ہوتی اگر کوفے میں جانے والوں نے مسلم ابن عقیل کی ہمراہی کر لی ہوتی. جب ہانی ابن عروہ کو پکڑ لیا گیا بہت سارے لوگوں نے اپنا دین بیچا, عزیزو بہت سارے لوگوں نے اپنا دین بیچا. اس میں اس عالم نے بھی اپنا دین بیچا کہ جسے ابن زیاد نے کہا جاؤ باہر جا کر, چونکہ ہانی کا قبیلہ اسٹرانگ قبیلہ تھا, طاقتور قبیلہ تھا, اس نے دارالعمارہ کا حصار باندھ لیا تھا کہ اگر ہانی کو نہیں چھوڑتے ہو تم پر حملہ کر دیں گے. قاضی شرعی کو بھیجا گیا, جھوٹی جا کے گواہی دی کہ نہیں ہانی صحیح و سلامت ہے. جھوٹی گواہی کیوں دی ظالم نے؟ اپنی دنیا کا سودا کیا دین کے ساتھ. میں نے آپ سے بارہا پہلے بھی عرض کیا ہے, جب جان لیتے ہیں سوداگران خون حسین کو, کیوں انہیں آنے دیتے ہیں اس ممبر پر؟ فقط اس خاطر کہ تمہاری مجلس میں رونق پا جائیں. حسین ابن علی کو کیا جواب دیں گے ہم؟ کب اپنی زندگیاں بدلیں گے؟ دنیا کے معاملے میں ہم اتنے حساس و سنجیدہ ہیں, لیکن دین کے معاملے میں اتنے غیر سنجیدہ, ہر ایرے گہرے سے دین لینے جا رہے ہیں. کیا ہوگا بتائیے مجھے. میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا, اچھے علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہ سبق جو کل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ اشارہ اس کی طرف کر دوں, جائیے ڈھونڈیے. انسان جسم کے جب مریض ہو جاتا ہے تو اس کی تلاش کے لیے نہیں مڑتے تو بھائی کوئی اچھا ڈاکٹر مجھے ملے, دین کے لیے کیوں محنت نہیں کرتے؟ اسی معاشرے میں موجود ہیں لیکن وہ خدا کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, دنیاوی ہتھ کنڈوں پر بھروسہ نہیں کرتے. لیکن جب محرم و سفر کا مہینہ آتا ہے, فقط اس خاطر کہ یہ اچھا نہیں بول پاتا, فقط اس خاطر کہ ہمیں مزہ نہیں آتا اس کی تقریر میں, ایسے لوگوں کو ہم یہ ممبر دے دیتے جو سودا گرا نے خون حسین ہے, قطعاً سب کو معلوم ہے اس نے بھی سودا کیا. کیا سودا کیا؟ جا کر جھوٹی گواہی دی. ہانی کا قافلہ واپس پلٹ گیا. سن سکو گے تاریخ کی اس عظیم کڑوی حقیقت کو؟ تو مسلم ابن عقیل نے دیکھا حضرت ہانی کو پکڑ لیا گیا ہے, تو نعرہ بلند کیا, 4000 18000 میں سے 4000 رہ گئے, 4000 سپاہیوں چاہنے والوں کو لے کر مسلم ابن عقیل نے دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا. سفیر حسین ہے جسے بھیجتے ہوئے میرا مولا یہ کہہ رہا ہے کوفے والوں میں, اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے, میرے چچا کا بیٹا ہے, میرا معتمد ہے, اس پر مجھے اعتماد ہے, اس کی پیروی ایسا ہے جو حسین کی پیروی کر رہے ہو. 4000 لوگ ہیں جنہوں نے دارالعمارہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے. اندر کتنی تعداد ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابن زیاد کے ہمراہ اتنا اس کے نوکر چاکر ملا کر 50 افراد سے زیادہ نہیں تھے. فقط جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ابھی یزید کی جانب سے شام سے فوج آ رہی ہے, ابھی تمہیں آ کر قتل کر دے گی, ابھی تمہارے گھروں کو چلا دیا جائے گا, تمہارا وظیفہ بند کر دیا جائے گا, تمہاری خواتین کو اسیر کر دیا جائے گا. اسی کوفے میں سے کوئی ماں چل رہی ہے اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو جو مسلم ابن عقیل کے ہمراہ پکڑ کر لے جا رہی ہے. باپ آ کر اپنی اولاد کو لے جا رہا ہے, بھائی بھائی کو پکڑ کر لے جا رہا ہے. نماز مغرب میرے مولا نے اس عالم میں تمام کی, سفیر حسین مسلم ابن عقیل نے, کہ فقط 30 آدمی ہمراہ ہے. اور جب باب کندہ پر پہنچے اور پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں ہے, حسین بھی غریب ہے, جو بھی ہمراہ ہے اسے تو اتنے غریب تھے. عجب نہیں کہ میرا مولا و آقا زمانے کا امام بھی شب جمعہ ہے, یہ شب جمعہ اور روز جمعہ مختص ہے مولا و آقا صاحب. تو سارے انبیاء اوصیاء ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام آج کی شب سرزمین کربلا پر آتے ہیں, اے حسین کے چاہنے والے, اے حسین کے ماننے والے, اپنے زمانے کی امامت کا محبت دم بھرنے والے, تجھے کیا ہو گیا؟ اپنے کردار میں جھانک کر دیکھ, وہ کیا چیزیں ہیں جو دنیا سے انسان کو بے رغبت کر دیتی ہیں, آخرت کا عشق پتا کر دیتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو وقت امتحان ہم بھی پلٹ جائیں, ہمارے قدموں میں بھی لرزش آ جائے, سوائے کافی افسوس ملنے کے اور کیا باقی رہ جائے گا؟ عجب نہیں امام شاید ہمارے کردار کی وجہ سے بھی گریا کرتا ہو اور کہتا ہو کہ اے میرے چاہنے والوں, اگر ہماری جانب سے رحمت نہیں ہوتی کب کا تمہارا ہی یہ دشمن تمہیں تہس نہس کر چکا ہوتا, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے ہو کر بھی ہمارا دل دکھاتے ہو. ہر پیر اور جمعرات کے روز بعض روایت کے مطابق ہمارے اعمال ہمارے مولا کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اتنا چاہتا ہے امام اپنے چاہنے والوں کو کہ اگر نیک اعمال ہو تو خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے, اگر برائیاں ہو تو خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار میرا چاہنے والا اسے معاف کر دے, اسے بخش دے. آئیے مولا و آقا سے معافی طلب کیجئے اپنی زندگی میں سے, اپنے اوقات میں سے, ہر روز اس رزق معنوی کو حاصل کریں، نہ فقط محرم و سفر میں، نہ فقط رمضان کے مہینے میں، ہر روز. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تقاضا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے. کیوں اس تقاضے کو پورا کرنے میں ہم پس و پیش سے کام لیتے ہیں؟ آئیے اپنے مولا و آقا سے معافی طلب کیجئے، اور امام سے کہیں آقا جیسے بھی ہے چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلنا. یہ فرش ایسا واقعا انسان میں تبدیلی لے آتا ہے، واقعا انسان کو بدل دیتا ہے. یہ آنسو طہارت کے آنسو ہے، انسان کے قلب و دل و دماغ کو پاک کر دیتے. بعض روایات کے مطابق زمانے کے امام کی شکل و صورت و سیرت و کردار اپنے جد امجد ختمی مرتبت کی مانند ہے. میں چاہتا ہوں آج اس شب جمعہ میں جو کہ شب مغفرت و شب توبہ ہے، اس ہستی کے مذاہب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اسے وسیلہ قرار دوں زمانے کے امام کے حضور میں تمام ائمہ علی الخصوص سید الشہداء کے حضور میں، آپ کی والدہ ماجدہ شہزادی کونین کے حضور میں، اور ان کو وسیلہ قرار دے رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں واقعی توبہ کرنے کی، خالص توبہ کرنے کی، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. پس زمانے کے امام کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم شکل پیغمبر کہہ سکتے ہیں. ایزان گرامی مصائب کا وقت لینے کا وقت ہے، اپنے دامن کو پھیلا کر لینے کا وقت ہے، لے کر اٹھیے گا. اے ہم شکل پیغمبر، اے زمانے کے امام، اے وہ جو پردہ غیب میں درواقع اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اس سے غائب و محروم ہیں، اے مولا و آقا، اے ہم شکل پیغمبر، تجھے کربلا کے ہم شکل پیغمبر کا واسطہ، تجھے کربلا کے ہم شکل پیغمبر کا واسطہ. شب جمعہ ہے، آئیے مل کر سب رخ کیجئے اپنے دلوں کی آنکھوں کا کربلا معلی کی طرف. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام بھیجیں اور پھر آخر میں مصائب کے چند جملے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. اگر ان چراغوں کو بند کیا جا سکتا ہے تو بڑی مہربانی وعلی اصحاب الحسین. اے گنہگار، اے خطا کار، جب گناہ کرتے ہوئے ہم حیا نہیں کرتے، شرم نہیں کھاتے، تو خدا کی بارگاہ میں گناہ سے معافی طلب کرتے ہوئے کیوں شرم کھاتے، کیوں شرم کھاتے؟ کیا تجھے یقین ہے کہ کل کا دن تو زندہ رہنے والا ہے؟ مانگنے کی رات ہے، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے. مولا آپ پر سلام، آپ کے فرزند علی پر سلام، آپ کی اولاد پر سلام، آپ کے اصحاب پر سلام. ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، یہ جو ہمیں سکھایا ہے اہل بیت نے طریقہ، اس میں ایک طرف امام حسین پر سلام بھیجتے ہیں، ایک طرف تمام اولادوں پر سلام بھیجتے ہیں، تمام اصحاب پر سلام بھیجتے ہیں. یہ علی کون ہے اس کے لیے خصوصیت سے کہا گیا ہے کہ اس پر سلام بھیجو. السلام علی ابن حسین، خصوصیت سے اس علی پر سلام بھیجو، شاید یہ وہ علی ہے کہ جس کی گردن میں توک ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بے کجاوا اٹھے علی جانی اور نبی جانیوں کے ہمراہ بلوے عام ہے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے چلا جاتا ہے. پروردگار حسین کی اس برکت کو صبر عطا فرما.
وہ جہاد کے جو حسین نے ساتھ آ کربلا بجلایا، اسے اچھے طریقے سے اپنی پوری زندگی بجلانے کی توفیق عطا فرما. شاید اس علی سے مراد وہ علی اصغر ہے کہ جس نے اپنے لبوں پر اپنی سوکھی زباں پھیر کر جہاد کیا تھا، اور شاید اس علی سے مراد حسین کا وہ کڑیل جوان ہے بعض مقاتل یہ لکھتے ہیں، بعض معتبر مقاتل میں یہ جملات ہیں. عزیزو، عباس جب اجازت طلب کرنے کے لیے آئے، مولا نے آسانی سے اجازت نہیں دی ہے، قاسم کو آسانی سے اجازت نہیں ملی، اون محمد کو اجازت نہیں ملی ہے، لیکن جیسے ہی سب اقارب کی باری آئی, حسین کی یہ قربانی آگے بڑھی, استاذن ابا اپنے بابا سے کہا, بابا علی اکبر کو رن میں جانے کی اجازت دو. فاذن اللہ, یا حسین سے اجازت دلو کہ حسین نے کہا جا بیٹا جا, تجھے تیرے حسین نے رخصت کیا. ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہو گئے, پروردگار گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں سیرت و گفتار میں نانا رسول اللہ کی مانند تھا. وکنا اذا اشتقنا الی زیارت نبی کا نظرنا الی, جب کبھی ہمیں نانا کی زیارت کا شوق ہوتا اپنے علی اکبر کی زیارت کا. جا بیٹا علی اکبر, تجھے اس سے اندر رخصت کیا. ایک جملہ عمر سعد سے کہا, آج پنجتن پاک تمام انبیاء تمام اوصیاء کربلا میں موجود ہیں, اپنے حسین پر گریا کر. سخت ترین لمحہ تھا حسین کے لیے, یہی سبب ہے عمر سعد کی طرف رخ کیا, فرمایا اے عمر سعد خدا تیری نسل بھی اسی طرح سے منقطع کرے جس طرح سے تو نے میرے بچوں کو مجھ سے چھینا. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. شب توبہ اور مغفرت ہے, علی اکبر جہاد کرتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا علی اکبر پلٹ رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا شہزادہ علی اکبر سے آقا. کربلا کا یہ منفرد شہید ہے جو لڑتے لڑتے پلٹا ہے, میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر آقا کیوں پلٹ رہے ہو, شاید میرا شہزادہ مجھے جواب دے, ذاکر حسین پیاس کی شدت مجھے ستا رہی ہے, اپنے بابا سے پانی کا تقاضا کرنے پلٹ رہا ہوں. میں کہوں گا اے شہزادے, اگر حسین کے پاس پانی ہوتا تو سکینہ پیاسی نہ ہوتی, کیوں دوبارہ پلٹ کے اپنے باپ کے دل کو اپنے باپ کے جگر کو. شاید علی اکبر جواب دے, ارے میرے بابا کو خدا نے وہ عظیم مرتبہ دیا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا, چاہتا ہوں دوبارہ پلٹ جاؤں, دو مرتبہ میرا باپ مجھے خدا کی بارگاہ میں بھیج. جا بیٹا علی اکبر, ساقی کوثر کا برتن ہے, علی اکبر پانی کا سوال کرے, ارے کتنا بے بسی کا عالم ہے. جواب دیا, جا بیٹا علی اکبر, تجھے رسول اللہ عہدے کوثر سے سیراب کریں گے. یہاں علی اکبر کا جہاد تمام ہوا, وہاں بوڑھے باپ کے کانوں میں آواز آئی, بابا یہ رسول اللہ ہے, یہ علی مرتضی, یہ بابا جبیزہ خدیجۃ الکبریٰ, بابا یہ مجھے پانی پلانے آ گئے. بوڑھا باپ جب بیٹے کے لاشے پر پہنچا, علی اکبر رخصت ہو گئے, پشتے فرش سے زمین کربل پر آئے, جھکے, خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھے, اور حسین نے مرثیہ پڑا, بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک.
اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بار اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو زندگی کے لمحات باقی رہ گئے ہیں, لبیت علیہ السلام کی چاہت کے مطابق ان کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے ہیں جتنے مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں, پروردگار ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے ہماری دنیا اور دین کو لیے فائدہ مند ہے, جلد از جلد قبول و مقبول فرما. جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. اے پروردگار, صاحبان ولد کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں واسطے طیب پاک و پاکیزہ رزق عطا فرما. یہ رزق معنوی جو در اہل بیت سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے, آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مریض ہیں الخصوص جن کے لیے التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے پروردگار جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اے پروردگار ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں, نہیں معلوم کتنی اخلاقی برائیاں ہماری روحوں میں پائی جاتی ہیں, جلد از جلد اپنی ان اخلاقی بیماریوں کی تشخیص دینے اور ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بلند آواز سے الہی آمین کہا کریں, اس اعتبار سے کہ اجتماعی طور پر جب دعا طلب کی جاتی ہے اگر کسی ایک فرد کی بھی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اس جم کی دعا پروردگار متعال قبول کرے گا. شب جمعہ ہے, شب توبہ ہے, شب مغفرت ہے, پروردگار ہم سب کو تیرے راستے میں درجہ شہادت عطا فرما. آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو تیرے راستے میں درجہ شہادت عطا فرما. یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں راہ کربلا میں, آپ نے فرمایا جب اس دنیا سے جانا ہی ہے تو کیوں نہ رب کی بارگاہ میں انسان جہاد کرتے ہوئے, جہاد زبان سے, قلم سے, ہر اعتبار سے جو پروردگار متعال نے توفیق دی ہے, جس کا زمانہ تقاضا کر رہا ہے, اس جہاد کو بجا لاتے ہوئے اپنی خون کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں دینے کے. پروردگار ہم سب کو تیرے بارگاہ میں درجہ شہادت عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیری محبت میں, اہل بیت کی محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں, جلد از جلد قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے یہ علماء کرام, یہ مراجع اعظم, یہ رہبران اعظم, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما, ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا باب معرفت طریقے سے زیارت بجا لانے کی, باب معرفت طریقے سے حسین ابن علی کی عزاداری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے. اے پروردگار اس ملک میں جنہوں نے حق اہل بیت کو کھایا ہے پروردگار, خواہ وہ کسی بھی لباس میں قابل ہدایت نہیں ہے, جلد از جلد نیست و نابود فرما. جو ہم پر رحم نہیں کرتے ہیں پروردگار انہیں ہم پر مسلط نہ فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پاک فطرت انسان مسلمان الخصوص شیعان حیدر کررار دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو ان میں سے دشمنوں سے برسر پیکار ہیں انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مضطر و مضطرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے, شہداء صلحاء ابرار مراجع کرام, وہ کہ جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے, اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کے لیے, اللہ خص عزا بجا لاتے ہوئے, زیارت بجا لاتے ہوئے اس دنیا سے درجہ شہادت پر فائز ہونے والے مومنین و مومنات کے لیے, اور اسی طرح سے مرحومہ زرین بانو زوجہ اکبر علی پیرانی, مرحوم اکبر علی پیر بھائی, مرحوم محبوب علی اکبر علی, مرحومہ افسا زہرہ سلیم حسین, مرحوم دوست محمد ابن دوست بھائی مرچنٹ, مرحوم محمد حسین ایمانی, مرحومہ رضیہ بانو بن کے قاسم علی, شہید سید محمد نصرت حسین عابدی ابن سید عشرت حسین عابدی, مرحوم سید غلام نقی رضوی, مرحوم حسن فقیر, مرحومہ میر جان بنت میر علی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير, برحمتك يا أرحم الراحمين.